أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم فأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم خواتین، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے جو آج کے درس میں ہم اس کو شروع کر رہے ہیں. جیسا کہ جب سورت شروع ہو رہی تھی اس وقت بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس پوری سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا جائز نہیں اور ان کی ایزا رسانی حرام ہے. اور یہ بات بھی بیان کی گئی کہ آپ کی تعظیم اور آپ کی اطاعت تمام مخلوق سے زیادہ واجب ہے. اس سورت میں اس کا بھی بیان ہے. ہم نے پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ شروع سورت کے اندر مشرکین اور منافقین کی ایزاؤں کا بیان تھا کہ وہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتے ہیں، اور ان کی ایزاؤں کے بیان کے بعد یہ ذکر کیا گیا تھا کہ رسول اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ ہدایات دی گئی تھی کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اس کے بعد پھر تین باطل رسومات کا بیان کیا گیا. ایک یہ کہ وہ خالص ایک طبی مسئلہ ہے کہ ایک انسان کے دل میں، سینے میں دو دل ہوتے ہیں، ایک اس کا بیان تھا. اور دوسرا بیان جو تھا وہ اس کا تھا کہ جو متبنا ہوتا ہے اس متبنا کا نام اور نسب وہی رہے گا جو کہ اس کا حقیقی نام اور نسب ہے، اور اس متبنا کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی کسی کو لے پالک بیٹا بنا لے تو لے پالک بیٹا بنانے سے نہ نسب بدلے گا نہ شریعت کے مسئلے بدلیں گے. پردے کے احکامات، میراث کے احکامات، وہ اپنی جگہ کے اوپر بدستور باقی رہے گا. تو وہاں یہ پیچھے یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا، اور ایک زہار کا مسئلہ بیان کیا گیا تھا، وہ پیچھے ان مسائل کا بیان تھا. یہاں جو آیت آ رہی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری جانوں سے زیادہ ہم کو عزیز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، اور وہ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ پیاری ہے. اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ہمارا جو نفس ہے جس کی ہم ہر وقت اپنے پرواہ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کی پرواہ ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا اپنا نفس، ہماری اپنی جان کبھی ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، کبھی ہمیں دھوکہ دیتی. آپ دیکھیے بہت سارے انسان ہیں وہ غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں، بہت سارے سیدھے راستوں پر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امکان ہی نہیں کہ غلط چل سکے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، اور وہ تو اللہ کے حکموں کے ایسے پابند ہیں کہ اللہ کے حکم کی سرم و خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے، وہ تو نبی ہیں اللہ کے. تو ان سے تو ہمیں صرف اور صرف نفع ہی پہنچتا ہے، نقصان نہیں پہنچ سکتا. اس کا برعکس جو ہماری اپنی نفس ہے اس سے ہمیں کبھی فائدہ پہنچتا ہے، کبھی ہمیں نقصان پہنچتا ہے. تو ہمیں حکم یہ ہے کہ جن سے ہمیں اور آپ کو نفع ہی نفع پہنچ رہا ہے ان کا لحاظ ہمیں اپنے آپ سے زیادہ کرنا ہے. اس لیے کلام پاک کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام مومنین کے مقابلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے جو محبت ہے تمام مومنین کے مقابلے میں سب سے زیادہ، من انفسہم اپنے آپ سے بھی زیادہ، وہ ازواجہ اپنی بیویوں سے زیادہ، تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تمام مومنین کو اپنی جان سے زیادہ ہے، وہ ازواجہ امہاتہم اور ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں امہاتہم وہ پوری امت کی مائیں ہیں. اسی لیے ہم تمام ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہتے ہیں، یا کوئی ایک کسی ازواج مطہرات میں سے اگر کسی ایک کا نام آتا ہے، جیسا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام آیا تو ہم کہتے ہیں یہ ام المومنین ہے، تمام مومنین کی ماں ہے. تو دو باتیں آ گئی اس آیت میں. پہلی بات تو اس آیت میں یہ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ تو ان کی نفس اور ذات سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق وہ ہمارا اپنی جان سے زیادہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں وہ ان کی نفس اور ان کی ذات سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں. وجہ وہی ہے جو میں نے عرض کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ کبھی نفع پہنچاتا ہے، کبھی نقصان، جبکہ اللہ کے نبی سے ہمیشہ کیا پہنچتا ہے؟ وہ نفع ہی پہنچتا ہے، نقصان نہیں پہنچتا. اس لیے فرمایا کہ النبی اولا بالمومنین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ تو ان کے نفس اور ذات سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں. وہ ازواجہ امہاتہم اور ان کی جو بیویاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہاتہم وہ ان مومنین کی مائیں ہیں. پوری تمام امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی مائیں کون ہیں؟ جہاں ان کی اپنی حقیقی ماں ہے وہ تو حقیقی ماں ہے، لیکن ازواج مطہرات کی اس امت کی مائیں ہیں. اب یہاں مسئلہ یہ تو ایک مسئلے کی بات تھی کہ یہاں یہ بیان فرما گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے روحانی باپ ہیں. جب وہ ہماری ان کی بیویاں جب مائیں بنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا بنے؟ روحانی باپ بنے. جو مومنین کے اوپر ان کی اپنی ذات سے زیادہ مہربان ہیں، ان کی اپنی ذات سے زیادہ شفیق ہیں. اسی مناسبت سے ان کی بیویوں کو امہات المومنین کو ام المومنین کہا گیا، اور مراد اس سے یہ ہے کہ شفقت میں، تعظیم میں، تقریم میں ان کا حق ماؤں کی طرح ہے. جیسے عزت انسان اپنی ماں کی کرتا ہے، اسی طریقے سے امہات المومنین کی عزت کرنا بھی ہر مسلمان کی کیا ہے؟ وہ ذمہ داری. اس آیت میں ازواج مطہرات کو بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ امت کی مائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً امت کے روحانی باپ قرار دیا. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے بھی اس طرح کا ایک التباس اور اشتباہ ہو سکتا تھا جس طرح کا اشتباہ متبنا کو اس کے غیر حقیقی باپ کی طرف منسوب کرنے میں ہوتا تھا. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ متبنا کو آپ اب بیٹا ضرور بلانے وہ بولا بیٹا جیسا ہم نے پیچھے بات پڑھی، لیکن حکم یہ تھا کہ ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارو، ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکارو. بیٹا بنا لیا منہ بولا لیکن نسب نہیں بدلے گا، پکارنا بھی اس کے باپ کے نام کے ساتھ ہوگا. تو یہاں پر بھی یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً امت کا روحانی باپ قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب مسلمان آپس میں حقیقی بھائی بہن بھائی ہو گئے. جب حقیقی بہن بھائی ہو گئے، امہات المومنین ہماری مائیں اور پوری امت کی مائیں، تمام مسلمانوں کی مائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب مسلمان مرد عورت ایک دوسرے کے کیا ہو گئے؟ بہن بھائی بن گئے. جب بہن بھائی بن گئے تو اس کا مطلب ایک آپس میں نکاح حرام اور میراث بھی چلے گی، پردے کے احکامات بھی کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. اس التباس کو دور کرنے کے لیے اور اس شک کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اگلی آیت ارشاد فرمائی کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہماری جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ ہمارا حق ہے. ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، لیکن یہ مائیں اس اعتبار سے ہیں کہ ان کی تعظیم، ان کی تکریم ہم کو کرنی ہے اپنی ماؤں کی طرح، اس سے بھی زیادہ. لیکن شریعت کا مسئلہ بدلے گا نہیں. شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ جو جتنے مسلمان ہیں وہ آپس میں بہن بھائی، حقیقی بہن بھائی کا درجہ ان کو نہیں ملے گا. نہ پردے کے احکامات ختم ہوں گے بلکہ پردے کے احکامات بھی رہیں گے، وہ ایک دوسرے کے محرم بھی نہیں ہوں گے، ان سے اگر نکاح ہو سکتا ہے تو نکاح کیا جا سکے گا جس طریقے سے شادیاں ہو رہی ہیں. اس اشتباہ کو اور اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے یہ آیت قرآن پاک کی اگلی آیت. اس اگلی آیت سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ جو آیت آئی النبی اولا بالمومنین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عزیز رکھتے ہیں مسلمانوں کو، مومنین کو اپنی جان سے زیادہ، ان کی اپنی جان سے زیادہ، اس طرح کا مضمون دوسری احادیث کے اندر بھی آتا ہے. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به فی الدنیا والآخرہ اقرؤوا ان شئتم النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم. فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں جس کے لیے میں دنیا و آخرت میں سارے انسانوں سے زیادہ اولا اور اقرب نہ ہوں. اگر تمہارا دل چاہے تو اس کی تصدیق کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ لو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. قرآن ایک اور جگہ پر حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں بن سکتا، مکمل مومن نہیں بن سکتا، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کے والد سے، اس کے بچوں سے، والناس اجمعین اور تمام انسانوں سے. یعنی ہر انسان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کی تکریم، ان کی محبوبیت، وہ ہمیں اپنے والد سے، ہمیں اپنے بچوں سے اور تمام انسانوں سے زیادہ جب تک وہ عزیز نہ ہو جائیں اس وقت تک ایمان کامل نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث شریف سنی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سیدھے سادھے ہمارے صحابہ کرام جو تھے بڑے سادہ زندگی تھی، بڑی سادہ زبان تھی، کوئی تکلف کرتے ہی نہیں تھے، جو بات آئی دل میں آئی فوراً کہہ دی، کوئی لاگ لپیٹ، کوئی رکھ رکھاؤ، کچھ نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب بات سنی تو کہا کہ یا رسول اللہ، پہلی مرتبہ حدیث سنی، کہا کہ یا رسول اللہ میں تمام لوگوں سے زیادہ تو آپ کو اپنا عزیز رکھتا ہوں، لیکن اپنے بچوں سے زیادہ اور اپنے آپ سے زیادہ میں نہیں زیادہ محبت محسوس کرتا. آپ نے فرمایا کہ پھر آپ کا ایمان مکمل نہیں. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ایمان مکمل. یہاں حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ کیسا، یہ کیا ہوا، یہ کیسے کہہ دیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ میں بچوں کے مقابلے میں تو نہیں زیادہ محبت رکھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ کبھی اس نقطہ نظر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جائزہ ہی نہیں لیا تھا اپنی محبت کا. آدمی جب پہلی مرتبہ کوئی بات سنتا ہے تو آدمی اس کو اس کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا، جائزہ ہی نہیں لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کتنے محبوب ہیں. جب انہوں نے جائزہ لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ میری جان سے زیادہ، انہوں نے محسوس کیا کہ ہاں میں تو اللہ کے نبی سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اپنے بچوں سے زیادہ، جائزہ لیا کہ واقعی اللہ کے نبی سے میں تو اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تمام انسانوں سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں، اور محبت کی دلیلیں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنا کوئی معمولی بات تھی؟ آپ مجھے بتائیے، کوئی معمولی بات تھی؟ اپنا گھر چھوڑ دینا، اپنا خاندان چھوڑ دینا، اپنی زمینیں چھوڑ دینا، اپنے خاندان کے لوگوں کو چھوڑ دینا، جس خاندان کے ساتھ بچپن سے لے کے جوانی تک انسان کھیلتا رہا، ہنستا رہا، بولتا رہا، اس خاندان سے لڑائیاں مول لے لی، کس کے خاطر مول لی بتائیے؟ اللہ کے نبی کے خاطر مول لی، اللہ کے خاطر مول لی. غزوہ بدر جب ہوا تو کوئی معمولی غزوہ تھا؟ ایک طرف آدھا خاندان، دوسری طرف آدھا خاندان ہر ایک کا، ادھر چچا کے بیٹے، تایا کے بیٹے، باموں کے بیٹے، رشتہ دار، اعزاء اقربا، دوست احباب، دوسری طرف خود اس طرف جن سے ہمیشہ کھیلتے رہے، ہنستے رہے، جن کی گودوں میں پلے بڑھے، وہ ان سے آج لڑنے مارنے کے لیے تیار، تو کس کی محبت میں ہو رہا تھا؟ آپ مجھے بتائیے، آج کون انسان ہے کہ کسی کے خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے، کسی کے خاطر اپنے ملک کو چھوڑ دے، اپنی زمینوں کو چھوڑ دے؟ یہ تو صحابہ کرام تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم نے تو نبی کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر پورے خاندان کو چھوڑ دیا، ہم نے تو اپنی جان کی بازیاں لگا دی ہر غزوے، ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ، تو بتائیے سب سے زیادہ محبت ہے کہ نہیں؟ اس نقطہ نظر سے جائزہ نہیں لیا تھا. جب جائزہ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ اوہو، تو محبت تو سب سے زیادہ تو اللہ کے نبی سے، اور محبت بھی ایسی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ سائے کی طرح ساتھ ساتھ، اللہ نے دنیا میں بھی ساتھ رکھا، انتقال کے بعد بھی ساتھ رکھا. دنیا یہ لکھا ہے حضرات محدثین نے کہ دنیا کا سب سے زیادہ اعلی و ارفع مقام کون سا ہے؟ سب سے زیادہ اعلی ارفع اور قابل فضیلت مقام وہ ہے جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتھر رکھا ہوا، وہ دنیا کا سب سے زیادہ اعلی و ارفع مقام ہے. اب بتائیے، اس مقام کے برابر میں ابو بکر، اس کے برابر میں عمر رضی اللہ عنہما، پوری دنیا بالکل اس طرح کھینچی چلی آتی ہے جیسے مقناطیس کسی کو کھینچ رہا ہو، گرمی ہو، سردی ہو، کوئی کو موسم ہو، کچھ ہو، ایک انسانوں کا ہجوم ہے جو ہر وقت سفر کر رہا ہے. ایک صاحب نے اعداد و شمار لکھے، ابھی انہوں نے ایک کتاب لکھی اور نظر سے گزری، سعودی عرب کے کالے میں انہوں نے حساب کتاب لگا کر بتایا کہ پوری دنیا میں ہر لمحے، ہر سیکنڈ اتنے کروڑوں درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں پوری دنیا سے، اور اس حساب کتاب جوڑا کہ اتنے دنیا کے اندر مسلمان ہیں، اتنے مسلمان جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں درود شریف، ویسے درود شریف، تو ہر آن کروڑوں درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. تو یہ حدیث شریف جب سنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب میرا جو ہے مجھے اب واقعتا آپ سے زیادہ محبت. یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے محبت نہیں تھی اب محبت ہو گئی، نہیں، محبت پہلے بھی تھی، محبت اب بھی تھی، پہلے جائزہ نہیں لیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. تو بات بھی یہی ہے کہ دین مکمل نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو، اس وقت تک ہمارا دین مکمل ہوتا نہیں. تو اس یہ جب شبہ پیدا ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ اور امہات المومنین ہماری مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں، تو اب یہ جو سوال ہوا کہ وہ کیا آپس میں ہم بہن بھائی ہو گئے ساری دنیا کے مرد عورت، رشتے ختم اور پردہ ختم ہو گیا، کیا ایک دوسرے کے محرم بن گئے؟ اس کا جواب یہ کہ نہیں، محرم نہیں بنے، تعظیم اور تکریم مراد ہے. اور پھر آگے مسئلے کی وضاحت فرمائی اللہ رب العزت نے کہ وہ اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، کہ میراث کے احکامات وہ رشتہ داری اور قرابت کی بنیاد پر ہیں، میراث کے احکامات رشتہ داری اور قرابت کی بنیاد پر ہیں. اسلام شروع اسلام میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف، تو انصار اور مہاجرین کے درمیان آپ نے مواخات کا رشتہ قائم کیا اور کہا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے درمیان اب میراث بھی تقسیم ہوگی. چنانچہ شروع اسلام میں، اسلام کے شروع ابتدائی حصوں میں، دنوں میں، میراث کی تقسیم جو تھی روحانی اور ایمانی رشتوں کی بنیاد پر تھی. بعد میں جب قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی میراث کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ ایمانی رشتوں اور روحانی رشتوں کی بنیاد کے اوپر میراث تقسیم ہوگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ اب قرابت داری اور رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر میراثیں تقسیم ہوگی. اسی لیے کلام پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللہ، کہ رشتہ دار، قرابت دار، رشتہ دار، بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللہ، اللہ تعالی کے احکامات میں ایک دوسرے سے افضل ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بعض رشتہ دار جو ہیں وہ بعض رشتہ دار سے افضل ہوتے ہیں. افضل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ اس کا یوں کریں گے کہ رشتہ دار شرعی حکم میں ایک دوسرے سے میراث کا زیادہ تعلق رکھتے ہیں، رشتہ دار شرعی احکامات میں ایک دوسرے سے میراث کا زیادہ تعلق رکھتے ہیں بنسبت دوسرے مومنین اور مہاجرین کے. دوسرے مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں میراث کا جو تعلق ہے وہ رشتہ داروں کی بنیاد کے اوپر ہے، وہ ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں. یہ حکم فرمایا اللہ رب العزت نے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ میراث کی تقسیم محض روحانی رشتوں کی بنیاد کے اوپر نہیں، ایمانی رشتوں کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، بلکہ میراث کی تقسیم وہ رشتہ داروں کی، رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر ہے. اور رشتہ داری کی وہ بنیادیں جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود میراث کے احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، وہ کلام پاک کی آیت ہے، منصوص آیات ہیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی کر بھی نہیں سکتا کیونکہ کلام پاک کا حکم ہے. تو یہ فرمایا الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، ہاں البتہ کہ اپنے دوست احباب کو اگر تم اپنی مرضی سے کچھ دینا چاہو تو دے دو، وہ تمہارے بھائی ہیں. مطلب یہ کہ میراث میں تو حصہ نہیں، لیکن ویسے ہی تم اپنے رشتہ داروں کو اگر اپنی طرف سے جو حصہ میراث کا آپ کو ملا، دوسروں کے حصوں میں سے نہیں، اپنے حصے میں سے کسی کو کچھ دینا چاہو تو دے دو، وہ تمہاری مرضی. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ حکم اللہ تعالی نے کتاب میں لکھ دیا کہ میراث کی تقسیم رشتہ داری کی بنیاد پر ہوگی. ازواج یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ان کی بیویاں وہ امت کی مائیں ہیں تعظیم میں تکریم میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہیں لیکن نسبی رشتے متاثر نہیں ہوں گے. پردے کے احکامات بدستور چلیں گے, ایک دوسرے کے محرم نہیں بنیں گے. ہاں جو محرم اگر قدرتی طور پر ہیں سو ہیں. اور میراث کی تقسیم ایمانی رشتوں پر نہیں, میراث کی تقسیم قرابت داری کی رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر ہے. یہ حکم فرمانے کے بعد پھر اگلی آیات آئی. اب یہاں پر آپ دیکھیے اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ میراث کی تقسیم شریعت میں بڑی اہم چیز ہے. میراث کی تقسیم شریعت میں بڑی اہم چیز ہے. یہاں قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اولو الارحام اے ارشادات ایک دوسرے کی میراث کی تقسیم میں وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں میراث کی تقسیم میں. یہ بات آپ نے بیان فرمائی. اور یہ جو فرمایا کہ لیکن یہ حکم معاملہ میراث کا یہ ہے کہ جب انسان کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ وہ اس کی ملکیت میں جتنا مال ہوتا ہے وہ سارا مال نکل جاتا ہے جس وقت انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے. ایک انسان ہے, اس کا انتقال ہوا, ادھر اس کی روح نکلی, ادھر اس کی ملکیت سے سارے مال کی ملکیت ختم ہو گئی. بالوں میں آپ کو مال تو ادھر ہی رہتا ہے, مال تو دنیا کا جاتا نہیں. آدمی جاتا ہے قبر کے اندر, مال تو نہیں قبر میں جاتا. اب وہ مال کس کا ہے؟ اب وہ مال اس کا نہیں ہے, مرحوم کا نہیں ہے جس کا انتقال ہوا. جس مال کی خاطر بنگلے, گاڑیاں, زمینیں, جائیدادیں, بینک بیلنس, فیکٹریاں, دکانیں, جس کے پیچھے انسان مرتا کھپتا رہتا ہے, آنکھ بند ہوئی سارا مال کے اوپر سے ملکیت ہی ختم ہو گئی, مالک ہی نہیں رہا. مالک پھر کون بن گیا؟ مالک وہ بن گیا جو اس کی شرعی ورثاء ہیں, جس کی میراث اللہ رب العزت نے ان کے جو شرعی وارث جو مقرر کیے وہ ہیں. بیوی ہے, ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں, ماں باپ زندہ ہیں تو وہ ہیں, پھر وہ میراث مختلف حصوں میں چلی جاتی ہے. اگر بیٹا نہ ہو صرف بیٹی ہو تو وہ میراث پھر اسباط کے اندر جاتی ہے, ایک تفصیل ہے اس کی. لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس مال کے اوپر سے ملکیت انسان کی ختم ہو کر وہ برا سا حق بن جاتی ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ میراث تو تقسیم کرتے ہی نہیں, الا ماشاءاللہ جن کو دین کی فکر ہے وہ میراث تقسیم کرتے, ورنہ بیٹیوں کو میراث نہیں ملتی. بس یہ تصور ہے کہ جی ان کی شادیاں کر دی بس کافی ہے, وہ تو کافی ہو گیا ان کے لیے. ماں وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے اگر کسی کے والد کا انتقال ہوا ہے, باقی بھائی آپس میں بندر بانڈ کر لیتے ہیں, جس کے ہاتھ میں جو لگ گیا سو لگ گیا, اس کے لیے وہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں عدالتوں کے اندر, برسا برس لڑتے رہیں گے اگر کیس چل پڑے عدالت میں, سب کچھ برداشت ہے, لیکن میراث تقسیم کرنا برداشت نہیں. یاد رکھیے یہ میراث کی تقسیم کلام پاک کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, کسی انسان کا بنایا ہوا کوئی مسئلہ نہیں. جتنا مال کسی کا وراثت کا مال ہے وہ اس مال کا مالک ہے, کسی دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا وہ شرعاً حرام ہے. وہ بالکل اسی طرح کی چوری اور ڈکیتی ہے جیسے کسی کا مال چھین لینا حرام ہے, کسی کا مال زبردستی اپنے قبضے میں لے لینا حرام ہے. اسی طرح ایک وارث دوسرے وارث کا مال لے لے, جس طرح وہ حرام ہے اس طرح یہ حرام ہے. اب اگر دیکھ لیجئے مسئلہ سمجھیے, ایک صاحب کا انتقال ہوا, ان کے مثال کے طور پہ ایک بیوی ہے, دو بیٹے دو بیٹیاں ہیں, بیٹوں نے مال سارا اپنے قبضے میں لیا, ماں کو بھی محروم رکھا اور اپنی بہنوں کو بھی محروم رکھا. اب جو مال بیٹے استعمال کر رہے ہیں اپنی بہنوں کا, جو مال بیٹے استعمال کر رہے ہیں اپنی والدہ کا, یا اگر کوئی اور اس کے علاوہ شرعی وارث ہیں, ماں باپ بھی ہیں اس مرحوم کے, تو ان کی اجازت کے بغیر انہوں نے اس مال کو استعمال کیا, یہ بالکل چوری اور ڈکیتی کی طرح کا مال ہے جو ان کے پاس ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے بہنوں سے پوچھ لیا, اس طرح نہیں مسئلہ حل ہوتا. بہنوں سے پوچھ لیا مسئلہ اس طرح حل ہوتا ہے کہ شرعی اعتبار سے اس مال کی تقسیم کی جائے, باقاعدہ مال کو تقسیم کرے اور مال کو تقسیم کر کے ان کے حوالے کر دیں. حوالے کرنے کے بعد پھر کوئی بہن کسی بھائی کو دینا چاہے، بھائی بہن کو دینا چاہے، بچے اپنی ماں کو پیش کرنا چاہیں، وہ ان کی مرضی ہے جس طریقے سے دل چاہے کریں، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی زبردستی کے. آج ہمارے پورے معاشرے میں یہ مسئلہ پھیلا پڑا ہے. یہ ایک بہت بڑا ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ہم لوگ شریعت کا اتنا واضح حکم میراث کی تقسیم، اس کو بالکل اس کا ہم خیال نہیں کرتے. اور جس کے نیک بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے انہی پیسوں سے، لیکن حق دینے کے لیے تیار نہیں. اور کسی باقاعدہ مفتی عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے جاتے ہوئے ڈرتے کہ کہیں صحیح مسئلہ نہ بتا دے وہ. اگر اس نے صحیح مسئلہ بتا دیا تو مشکل نہ کھڑی ہو جائے گی، تقسیم نہ کرنی پڑ جائے. اور راہ چلتے ہوئے کسی سے پوچھ لیتے، سوال بھی نہیں صحیح بتاتے. آدمی صحیح سوال بتا تو جواب بھی صحیح آئے گا، وہ بھی صحیح نہیں بتاتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. جو ناجائز ہے، جو حرام ہے، صحیح مسئلہ معلوم کریں، میراث کو سب سے پہلے تقسیم کریں، کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی برکت عطا فرماتے. آج ہمارے ہاں اس کی جو بے برکتی ہے وہ اپنی آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں، جو گھروں کے اندر بے برکتیاں پیدا ہوتی ہیں. سب سے بڑی بے برکتی کون سی ہے؟ سب سے بڑی بے برکتی یہ ہے کہ بہن بھائی جو خون کے رشتے، اپنے سگے رشتے، وہ آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں. وہ بہن بھائی، وہ عزیز رشتہ دار جو کہ ہم نوالا ہم پیالہ ہوتے تھے، ایک سال کھیلتے تھے، ایک ساتھ کھاتے تھے، ایک ماں باپ کی آغوش میں پرورش پاتے تھے، وہ ہمارا جو طاقت تھی، ہمارا جو دست بازو تھا، وہ سب آپس میں دست و گرمان ہو گیا اس مال کے چکر میں. جو مال یہیں رہنا ہے، جو مال ساتھ نہیں جانا. قرآن پاک کی آیت یہ اس کی طرف بتاتی ہے کہ یہ میراث کے احکامات یہ ہیں. آگے آیت دیکھیے، آگے فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اللہ رب العزت نے دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے کچھ عہد لیے تھے. ایک عہد عہد الست تھا، الست بربکم قالوا بلا. تمام بنی نوع انسان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، ان تمام انسانوں کو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا. اس میں روایات مختلف ہیں. ایک قول یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، اور دوسرا قول یہ کہ تمام انسانوں کو اپنے والد کی پشت سے نکالا، آبا کی پشت سے نکالا، اور ان سے یہ عہد لیا کہ الست بربکم، بتاؤ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. وہ بالکل چوٹیوں کی شکل میں انسان نکلے. قالوا بلا، قرآن کریم میں آتا ہے یہ واقعہ، تو سب عام انسانوں نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں. یہ عہد الست ہے، یہ تمام بنی نوع انسان سے لیا گیا. پھر دوسرا عہد لیا گیا، وہ جب تمام پیغمبروں سے عہد لیا، جتنے پیغمبر آئے اس دنیا کے اندر ان سب سے عہد لیا، اور عہد کس بات کا لیا؟ کہ جتنے صاحب وحی ہیں وہ سب اپنی وحی کے، اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کا پر عمل کریں گے، اور ان کے ماتحت، ان کو ماننے والے جتنے مومنین ہیں، وہ سب اپنے اپنے نبیوں کی کیا کریں گے؟ اطاعت کریں گے. اور تمام انبیاء ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کریں گے. تین چیزیں ہو گئیں. تمام صاحب وحی اپنی وحی جو نازل ہوئی خود بھی عمل کریں گے، اور ان کے جو ماتحت مومنین ہیں وہ اپنے نبی کی اتباع کریں گے، اور تمام انبیاء ایک دوسرے نبی کی مدد اور تعاون کریں گے. یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد لیا گیا تھا. اس کو قرآن کریم میں فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے عہد لیا نبیوں سے، من کا آپ سے لیا، من نوح نوح علیہ السلام سے لیا، ابراہیم سے لیا، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے ایک بڑا مضبوط عہد اور اقرار لیا. یہ جو عہد لیا، یہ اس میں ذکر سب سے پہلے من کا سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ سے لیا، اور بعد میں پانچ انبیاء کرام کے نام آئے. مراد صرف پانچ نبی نہیں ہیں، بلکہ ان پانچ نبیوں کی عظمت اور ان کے اعلی اور عرفہ ہونے کی دلیل ہے کہ ان کا نام لیا گیا، ورنہ عہد تمام انبیاء کرام سے لیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اگرچہ وہ آئے تو اس دنیا میں سب سے آخر میں، لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا سب سے پہلے فرمایا. چنانچہ خود ایک روایت میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، جو یہ روایت جو ہے ابن سعد کی روایت ہے اور طبرانی فی الکبیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت منقول ہے، جس میں یوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کنت اول الناس فی الخلق و آخرهم فی البعث، کنت اول الناس فی الخلق، میں پیدا کرنے میں سب سے پہلے ہوں اور بھیجے جانے میں دنیا کے اندر سب سے آخر میں ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا سب سے پہلے کیا اللہ رب العزت نے، بھیجا بعد میں. اس لیے کلام پاک کی اس آیت میں فرمایا کہ وہ از اخذنا من النبیین میثاقہم، جب ہم نے تمام انبیاء اکرام سے، انبیاء سے میثاق لیا، ومن کا آپ سے یعنی اللہ کے نبی سے، نبیوں میں نام سب سے پہلے آپ کا لیا، پھر بعد میں دوسرے انبیاء کا نام لیا، لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ اللہ تعالی یہ عہد کیوں لیا، تاکہ قیامت کے روز اللہ تعالی ان سچے لوگوں سے یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے سچ کی تحقیقات کرے، تاکہ ان کا شرف، ان کا اعزاز اور نہ ماننے والوں پر ان کی حجت مکمل ہو جائے. اس عہد اور اس کی تحقیقات سے دو باتوں کا وجوب ثابت ہوتا ہے. ایک وہی بات جو میں نے عرض کی کہ جو صاحب وحی ہیں وہ صاحب وحی پر اپنی وحی کا اتباع لازم ہے، جو ان پر وحی نازل ہوئی وہ خود اپنی وحی کی پیروی کریں گے، اور جو دوسرے لوگ ان کے ماننے والے ہیں وہ اپنے انبیاء کی پیروی کریں گے. اور پھر فرمایا کہ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے کافرین کے لیے، اللہ کے نہ ماننے والے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. دعا فرما لیجیے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کو ہم سب کے لیے آسان فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کو آسان فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. یا اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں، کاروبار میں، ملازمت میں جو پریشانیاں ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ تمام مقروض لوگوں کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا، حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو برسر روزگار ہے ان کے حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما، اپنی رضا کاملہ عطا فرما، اپنی نافرمانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، بے راہ روی والی زندگی، فسق و فجور والی زندگیوں سے یا اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سے جو گناہ ہو گئے ہمیں ان پر صحیح معنوں میں یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى اله.